السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. واحترز من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون. وجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. وجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله في فرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و کانو لنا عابدین. ماہ رجب، ماہ توحید، ماہ استغفار اور ماہ ولایت، یہ مہینہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے انتہائی اہم مہینہ. اس کو ماہ توحید کہا جاتا ہے اس لیے کہ انسان توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے خدا کی قربت حاصل کرتا ہے. اس مہینے کے بارے میں حدیث قدسی ہے، خود خدا نے فرمایا ہے کہ انا جلیس من جالسنی. بہت خوبصورت حدیث ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے. یعنی اس مہینے میں اگر آپ چاہیں گے کہ اپنے پروردگار کی قربت حاصل کریں تو وہ منتظر ہے اس قربت کا. وہ کہتا ہے کہ میں جس طرح سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اے کاش کہ ہم اس مقام پر پہنچیں جو اپنے پروردگار کو محسوس کر سکیں. یہ مہینہ اپنے پروردگار کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے. کہتا ہے کہ انا جالسن من جالسنی، جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، جو میری صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، میں اس کی صحبت اختیار کروں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. آگے اس سے اہم جملہ ہے، وَمُتِي اُن مَنْ اَتَعَنِ. عجیب بات ہے کہ میں اس کا متی ہوں جو میری اطاعت کرے گا. عزیزو، یہ اطاعت آپ کو بہت ساری کرامات عطا کرتی ہے، بہت ساری خصوصیات عطا کرتی ہے. ہمیں کبھی کبھار برا محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف، یہ محنت و مشقت آپ کو بہت ساری کرامات عطا کرتی ہے. کہتا ہے کہ انا متی ان من اتا انی، میں اس کا متی ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے. وغافر ان من استغفر انی، اور میں اس کو بخشنے والا ہوں جو مجھ سے استغفار کرے. عزیزو، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے. مفاتی میں بہت ساری روایات منقول ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اس مہینے استغفار کرنے کا کتنا ثواب ہے. پس یہ ماہ توحید بھی ہے، ماہ استغفار بھی ہے. اور ماہ ولایت بھی ہے. جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو خدا کے ایک ولی کی ولادت سے آغاز ہوتا ہے. باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر تیسری اور پانچویں تاریخ مختص ہے ہمارے دسویں امام کے ساتھ, کہ تیسری تاریخ کو آپ کی شہادت اور پانچویں تاریخ کو آپ کی ولادت. اور دسویں تاریخ ہمارے نویں امام, امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسان, اور تیرہویں تاریخ ابو الائمہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسان. بس اس لحاظ سے یہ ماہ ماہ ولایت بھی ہے. عزیزو, آج کا موضوع ولایت سے مربوط ہے, امامت سے مربوط ہے. یہ ولایت اور امامت کوئی تقلیدی موضوع نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اصولی موضوع ہے, ہمارے اصول دین کا ایک جز ہے. اس میں تقلید نہیں ہو سکتی, اس میں تحقیق کرنی چاہیے, اس میں تفحص کرنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, اور جو سوالات ذہن میں ابھریں ان سوالات کا جواب تلاش کرنا چاہیے. اے کاش کہ ان ایام میں ہمارے اس ممبر سے اس طرح کی گفتگو ہو جو ہمیں امامت اور ولایت کی معرفت حاصل ہو سکے. ہم کیسے اس تحقیق کا, اس تفحص کا, اس غور و فکر کا آغاز کریں؟ میرے بچے بیٹھے ہوئے, میں موضوع ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس سے مربوط ہے. بہرحال امامت اور ولایت کی ہماری زندگی میں ایک حیثیت اور مقام ہے, اس کا ایک اثر ہے. کہاں سے شروع کریں؟ مثلا میرے بچے ہیں, میرے جوان سامنے بیٹھے ہوئے, سوال کریں اپنے آپ سے, ہم کیوں امامت اور ولایت کو مانیں؟ ہم کیوں ان کے تابع ہوں؟ ہم کیوں ان کی اطاعت کریں؟ کیوں کیوں کریں؟ ایک سوال ہے نا ذہن میں, بس ذہن میں سوال آتا ہے, بھائی ہم کیوں کریں؟ کیوں کریں؟ جواب بہت تفصیلی ہے, لیکن میں خلاصتاً تین چیزیں اس ولایت اور امامت کی آپ کے سامنے بیان کروں گا. کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ ہم جن کو امام مانتے ہیں, جن کو اپنا ولی مانتے ہیں, وہ علم بے خطا کے مالک ہیں. آپ سے کوئی کہے کہ فلاں ڈاکٹر ایک خاص موضوع پر بہت زیادہ علم رکھتا ہے, آپ اس مرض سے متعلق اس کے پاس جائیں گے, اس کی بات پر یقین رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ وہ اس فیلڈ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے, تو آپ کا دل یہ کہے گا, آپ کی عقل یہ کہے گی کہ جائیں گے اس کے پاس. لیکن اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو ہر ہر چیز کا علم ہے, آپ اس کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کوئی خاص موضوع نہیں, کوئی خاص موضوع نہیں, ہر ہر موضوع, ہر ہر سوال کا جواب ان ہستیوں کے پاس موجود ہوتا ہے. ایک شخص آتا ہے مولا کائنات کے پاس, آ کر کہتا ہے کہ مولا ایک سوال ہے جو مجھے چند دن سے پریشان کر رہا ہے. پوچھتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا اور اس پر پریشان تھا کہ جو سوال آپ سے کیا جاتا ہے آپ اس کو بغیر فکر کیے ہوئے, بغیر سوچے ہوئے جواب دیتے تھے. مولا قبل اس کے کہ اس کے سوال کا جواب دیں, اس سے پلٹ کر ایک سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ فوراً جواب آتا ہے بغیر سوچے سمجھے, پانچ. مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے فوراً جواب دے دیا, سوچا سمجھا نہیں؟ کہتا ہے مولا اس لیے کہ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں, اس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی. مولا نے کہا کہ جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے اس طرح پوری کائنات ہمارے سامنے رہتی ہے, پوری کائنات ہمارے سامنے رہتی ہے, اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس اگر ایک ایسی ہستی ہو جو علم لدنی کی مالک ہو, جس کو علم غیب حاصل ہو, جس کو خدا نے اپنا علم دیا ہو, اس ہستی کو اپنا امام ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے ماننا چاہیے. اچھا, دوسری چیز کہ جس ہستی کا عمل عمل بے خطا ہو, جو معصوم ہو, خدا کی طرف سے عصمت لے کر آیا ہو, شائبہ بھی نہ ہو کہ وہ کوئی برا عمل کر سکتا ہے, کیا اس کی پیروی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تیسری چیز, اس پہ ہر ایک پر ایک تفصیلی بحث ہے. تیسری چیز جو آپ سے محبت شدید رکھتا ہو, اتنی محبت رکھتا ہو کہ جتنی آپ بھی اپنے آپ سے نہیں رکھتے, یہ ہستیاں وہ ہیں جو آپ سے شدید محبت رکھتی ہیں. ایک شخص چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ایک جگہ سے گزر رہے تھے, سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا آپ کا چاہنے والا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. دور سے دیکھتا ہے کہ امام آ رہے ہیں, ایک دم پلٹ جاتا ہے, پلٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے, امام کی طرف پشت کر لیتا ہے. امام اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو, اگر گناہ بھی کرتے ہو تو ہم سے پشت نہ کرو, ہم سے منہ نہ پھیرو. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں گناہوں سے نجات دینے والی ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں صراط مستقیم پر چلانے والی ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں سعادت تک پہنچانے والی ہیں. بس جب ان صفات کی حامل یہ شخصیات ہوں تو ہم ان کی ولایت اور امامت کا اقرار کیوں نہ کریں, ہم ان کی ولایت اور امامت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی پیروی اور اتباع کیوں نہ کریں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بس اس امامت اور ولایت سے متعلق اگر کہیں شبہات پیدا ہوتے ہیں, اگر کہیں سوالات آتے ہیں, تو ہمیں ان سوالات کا جواب تلاش کرنا چاہیے. وہ ہستیاں جو کہ تاریخ میں بھی مظلوم رہیں اور آج بھی مظلوم ہیں, وہ یہ, ہر امام مظلوم ہے لیکن یہ ہستیاں, میں آپ سے بچوں سے اپنے پوچھوں, یہ جو نویں امام, دسویں امام, گیارہویں امام, یہ تین امام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں. باقی ہیں ائمہ کے بارے میں بھی, مثلاً آٹھویں امام کے بارے میں جو شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں, دسویں امام کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں, اسی طرح سے نویں امام کے دور میں بہت سارے شبہات ایجاد ہوئے, بہت ساری باتیں آپ کے بارے میں بیان کی گئیں, آپ کی امامت اور ولایت کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے, لیکن اس امام نے خود بھی اور آپ کے والد بزرگوار نے بھی ان شبہات کا جواب دیا ہے. آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ وہ شبہات جو امامت اور ولایت سے متعلق نویں امام کے دور میں اٹھے تھے وہ شبہات کیا تھے. بڑا عجیب دور ہے اور ایک ایسا دور کہ جس دور میں مذاہب پر مذاہب ایجاد ہو رہے ہیں, ایک ایسا دور جو علمی دور کہلاتا ہے, جہاں پر علمی شبہات پیدا ہو رہے ہیں, ایک ایسے دور میں ہمارے امام کی ولادت ہوتی ہے. یہ وہ امام ہے کہ جس کو مولود مبارک کہا جاتا ہے. مولود مبارک یعنی آپ کو آپ کے والد نے مولود مبارک کہا, کیوں کہا ابھی آگے بیان کروں گا. یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنی ولادت سے ایک بہت بڑے شبہے کو جو کہ امامت کے بارے میں ایجاد ہو رہا تھا, اس نے اس دنیا میں آ کر اس شبہے کو ختم کیا. حسین بن قیامہ ایک شخص ہے جو کہ واقفیوں کا سردار ہے. واقفی مذہب اس دور میں بہت بڑا مذہب ہے. واقفیوں کا سردار ہے, آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے. درود پڑھیں محمد والے. اور امام کی خدمت میں آ کر امام پر اعتراض کرتا ہے, ایک شبہ اٹھاتا ہے, سوال اٹھاتا ہے. امام سے آ کر کہتا ہے کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ آپ امام نہیں ہو سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. امام کے پاس آتا ہے, امام سے کہتا ہے کہ میں آپ کو امام نہیں مانتا. امام اپنا سر جھکا لیتے ہیں, تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں, اور پھر سر اٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو کیوں امام نہیں مانتا؟ کہتا میرے پاس دلیل ہے. امام فرماتے ہیں تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے میری دلیل آپ کے جد کی روایت ہے. امام پوچھتے ہیں کون سی روایت؟ کہتا ہے کہ چھٹے امام نے یہ روایت کیا ہے, یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ جو کہ عقیم ہو, وہ جس کے اولاد نہ ہو, وہ امام نہیں ہو سکتا. امام کی عمر مبارک 45 سال ہو چکی تھی اور امام کے کوئی اولاد نہیں تھی. یہ امام کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کے جد کی روایت ہے کہ وہ امام نہیں ہو سکتا جو عقیم ہو جس کے کوئی اولاد نہ ہو. امام پھر اپنا سر جھکا لیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ان قریب میرے گھر ولادت ہوگی, ایک فرزند خدا مجھے دے گا جو میرا وارث اور جانشین ہوگا. اور تاریخ نے یہ لکھا کہ 46ویں سال میں امام کی ولادت ہوتی ہے اور یہ فرزند امام کا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف ہوتا ہے. اس طرح سے امام نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک بہت بڑے شبہے کو, ایک بہت بڑے سوال کو ختم کیا کہ امام وہ ہو ہی نہیں سکتا جو عقیم ہو. 46ویں سال میں 8ویں امام کی ولادت ہوتی ہے. اور بعض بزرگان نے, علماء نے, شیخ مفید جیسے بزرگ عالم دین نے یہ کہا کہ 8ویں امام کی صرف واحد اولاد تھی. بعض علماء نے 3 اولادوں کا مزید تذکرہ کیا ہے, لیکن شیخ مفید جیسے بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف 8ویں امام کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام. بس اسی لیے امام نے کہا, کہ ھذا مولود الذی, یہ وہ مولود ہے کہ مثلہ مولود, کہ ان جیسا کوئی مولود نہیں ہے, اور یہ ایسا مولود ہے جو ہمارے شیعوں کے لیے بہت زیادہ مبارک ہے. ایسا مولود ہے کہ آپ جیسا مبارک کوئی شخص شیعوں میں پیدا ہی نہیں ہوا. یہ 8ویں امام کی روایت ہے. اب اس پر خود ایک بحث ہے اور اکاش کے اس پر علماء بات کریں کہ امام نے جب یہ کہا کہ آپ جیسا کوئی مولود شیعوں کے لیے بابرکت پیدا نہیں ہوا, تو یہ مولا نے ایسے ہی نہیں کہا, اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مولود مبارک, ایک مولود مبارک ہے. بہت سارے دلائل اور شواہد موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں جو برکتیں دی ہیں, جو آپ کے وجود مبارک سے برکات حاصل ہوئی ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں. مثلا آپ نے اپنی زندگی میں 2 کام کیے. پہلا کام شاگردوں کی تربیت, عبدالعظیم حسنی جیسا اور علی ابن مہزیار جیسے 270 شاگرد جن کے تاریخ میں نام موجود ہیں امام نے تربیت کی. عزیزو یہ وہ دور ہے جہاں پر شیعوں کی تعداد بہت قلیل ہے, لیکن امام نے ان شاگردوں کو تربیت کر کے, عبدالعظیم حسنی کوئی معمولی انسان نہیں ہے, عبدالعظیم حسنی وہ ہیں کہ جس کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہے جتنا کربلا میں سید الشہداء کی زیارت کا ثواب, ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. علی ابن مہزیار کوئی معمولی انسان نہیں ہے, 12ویں امام سے ملاقات کرنے کے لیے 20 دفعہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, 20 دفعہ اہواز سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں اس آرزو میں کہ 12ویں امام کی زیارت ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ منا اور عرفات وہ مقام ہے جہاں پر صدر صد ایام حج میں کہا جا سکتا ہے کہ امام یہاں پر موجود ہیں. کوئی جگہ کوئی مقام کسی بھی وقت ایسی نہیں ہے جہاں پر صدر صد یہ کہا جا سکے, 100% کہا جا سکے کہ یہاں پر امام وقت موجود ہے. لیکن عرفات اور منا کا وہ مقام کہ جب 8ویں ذلحج 9ویں ذلحج اور 10ویں ذلحج کو یہاں پر حاجی موجود ہوتے ہیں, اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام یہاں پر موجود ہیں, کیونکہ امام ہر سال حج کرتے ہیں, ہر سال امام حج کرتے ہیں, لہذا ان ایام میں وہاں پر زمانے کا امام موجود ہوتا ہے. علی ابن مہزیار نے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 20 دفعہ امام کا حج, امام کی زیارت کے لیے حج کیا, اور 20ویں حج میں امام کی زیارت نصیب ہوئی, اور ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ راوی کہتا ہے کہ جب علی ابن مہزیار امام کے پاس تشریف لے جا رہے تھے تو امام خیمے میں بیتابی سے ٹہل رہے تھے, علی ابن مہزیار کے انتظار میں ٹہل رہے تھے, اور جیسے ہی علی ابن مہزیار کو دیکھتے ہیں اپنی باہیں پھیلا دیتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں, علی ابن مہزیار کہاں تھے, ہم صبح و شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. صبح و شام علی ابن مہزیار کا یہ مقام ہے. امام محمد تقی نے علی ابن مہزیار جیسے شاگرد تربیت کی. دوسرا کام جو امام نے کیا, میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں یہ مولود مبارک تھا, 8ویں امام نے کیوں کہا, اس وقت خلاصہ, اس وقت بحث اس پہ نہیں ہے, اکاش کے ٹائم ہوتا اور ہم اس پر بحث کرتے کہ یہ مولود مبارک ترین مولود ہے. دوسرا کام جو امام نے کیا اور وہ یہ تھا کہ وکالت کا نظام پوری دنیا میں پھیلایا, انہی شاگردوں کو معین کیا مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں, اور ان کو ذمہ داری دی کہ دیکھو اگر کوئی شبہ ایجاد ہو, کوئی سوال ہو, کوئی مسئلہ درپیش آئے, کوئی انحراف ہو, دیکھو ہمارے شیعوں کا ساتھ دینا, اور انہیں انحراف سے بھی محفوظ رکھنا اور ایمان سے بھی مزین رکھنا. امام نے یہ کام کر کے حضور کی 12ویں امام کی غیبت کی زمینہ سازی کی. پس یہ مولود اس لیے مبارک ہے, اس مولود نے آتے ہی ایک بہت بڑے شبہ کو ختم کیا. ایک دوسرا شبہ جو کہ آپ کے زندگی میں پیش آیا امامت سے متعلق, وہ یہ تھا کہ 7 یا 8 سال میں آپ کے والد کی شہادت ہوتی ہے اور منصب امامت آپ کے پاس آتا ہے. ایک بہت بڑا سوال ہے, کیا ایک کم سن کو امامت مل سکتی ہے؟ وہ تین لوگ, وہ تین امام جن کو کم سنی میں امامت ملی, 9ویں امام, 10ویں امام اور 12ویں امام. ایک سوال ہے, ایک شبہ ہے, جیسے ہی 8ویں امام کی شہادت ہوتی ہے شبہ ایجاد ہوتی ہے کہ ابھی تو آپ بلوغت پر نہیں پہنچے. یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کے قریبی ترین لوگ ایک جلسہ کرتے ہیں, آپ کے قریبی ترین, آٹھویں امام کے قریبی ترین لوگ بیٹھتے ہیں, ابسل جیسے, یونس ابن زبیان جیسے لوگ بیٹھتے ہیں, اور اس میں ایک گفتگو ہوتی ہے کہ امام کی شہادت کے بعد کیا کیا جائے. سب گریہ کرتے ہیں امام کی شہادت پر, سب محزون ہیں, گریہ شروع ہوتا ہے. یونس سب کو خاموش کرواتے ہیں, اور خاموش کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ ہم ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہیں, لیکن ابھی اس گریے کا وقت نہیں ہے. ابھی یہ سوچنا ہے کہ ابو جواد, محمد ابن علی ابھی چھوٹے ہیں, کمسن ہیں, جب تک وہ بلوغت تک پہنچتے, یہ وہ لوگ ہیں جو خاص الخاص ہیں, جب تک وہ بلوغت تک پہنچیں کوئی اور انتظام کیا جائے تاکہ ہماری ہدایت کا سلسلہ جاری رہے. یہاں پر ابسل کھڑے ہوتے ہیں, ان کا گریبان پکڑ لیتے اور پکڑ کے کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا, تجھے کیا ہو گیا ہے, تو اس امامت کے بارے میں شک کر رہا ہے جس کا منصب خدا عطا کرتا ہے. عزیزو, یہ بہت اہم بات ہے. اس کا جواب آٹھویں امام نے بھی دیا ہے اور نویں امام نے بھی دیا ہے. میں صرف اس کا خلاصہ بیان کروں گا. ان ائمہ نے کہا کہ کیا انبیاء کو کمسنی میں نبوت ملی ہے یا نہیں ملی. قرآن میں ان انبیاء کا تذکرہ موجود ہے کہ جن کو کمسنی میں نبوت ملی ہے. مثلا یحییٰ ابن زکریہ کو کمسنی میں, نابالغی میں نبوت ملی, اور ارشاد ہوا آتیناہ الحکم صبیہ, ہم نے بچپنے کی حالت میں آپ کو نبوت عطا کی. یہاں حکم سے مراد نبوت ہے. ہم نے بچپنے میں آپ کو نبوت عطا کی. اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم کو اس وقت جب آپ گہوارے میں تھے نبوت عطا ہوئی یا نہیں ہوئی. جناب مریم پر جب اعتراض ہوا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا اور یہ بچہ کون ہے, تو آپ نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا, اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ جواب دے گا, اور اس بچے نے جواب دیا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی قرار دیا گیا ہے, وجعلنی مبارکا, اور دیکھو مجھے مبارک قرار دیا گیا ہے. بس اگر نبی کو نبوت کمسنی میں اور اس حالت میں کہ وہ ابھی گہوارے میں ہے, ابھی وہ شیرخوار ہے, مل سکتی ہے اور وہ کلام کر سکتا ہے, تو امامت بھی منصب ایسا ہے جو خدا عطا کرتا ہے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی, اس آیت میں خدا نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. یہ منصب کوئی عوامی منصب نہیں ہے, یہ منصب کوئی گروہی منصب نہیں ہے جو کسی گروہ نے دیا ہو, یہ منصب الہی منصب ہے, خدا نے ان کو دیا ہے, خدا نے ان کو دیا ہے. بس تیسرا شبہ اس طرح سے امام نے رد کیا کہ دیکھو یہ منصب کیونکہ الہی منصب ہے, نبوت کی طرح اس منصب کو بھی ایک بچہ اور ایک کمسن اس کو دیا جا سکتا ہے, وہ حقدار ہو سکتا ہے. اچھا, اب تیسرا شبہ جو کہ بہت اہم ہے, تیسرا شبہ یہ ہے کہ اگر یہ منصب کسی بچے کو ملے گا, کسی نابالغ کو ملے گا, 7 یا 8 سال کی عمر میں, 5 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ امام قرار پائے گا, تو کیا اس کے پاس وہی علم ہوگا جو 40 سال کے امام کے پاس ہو, جو ایک بزرگ کے پاس ہو وہی علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ شبہ اس وقت ایجاد ہوا جب مامون نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح نوے امام کے ساتھ کریں. اس وقت اب اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں جب امام کو بغداد بلایا تھا اس وقت, یا 14 یا 15 سال کی عمر میں جب بغداد بلایا تھا اس وقت. بہرحال اگر 9 سال کی عمر میں بلایا تھا تو اس وقت مامون یہ اعلان کرنا چاہ رہا تھا, اور 14 سال کی عمر میں بلایا تھا, 15 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے بارے بعد بلایا تھا تو وہ عقد نکاح کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ہی یہ بات سامنے آتی ہے بنی عباس کھڑے ہو جاتے. علماء اس بات پر اعتراض کرتے ہیں, تو ایک بچے کو اپنا وصی اور خلیفہ بنا رہا ہے. بنی عباس کہتے ہیں یہ منصب ہمارے خاندان سے نکل جائے گا. علماء اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بچہ, ایک نوجوان جو کہ ابھی بلوغت پر پہنچا ہو یا بالغ نہ ہوا ہو, وہ فقہی احکام نہیں جانتا, تو اس کو اتنا بڑا منصب کیسے دے سکتا ہے؟ مامون کہتا ہے کہ تم اس خاندان کو نہیں جانتے, اس خاندان کا بچہ بھی عالم ہوتا ہے. یہ بات مامون کی نہیں مانی جاتی. دربار سجتا ہے, مامون کہتا ہے چلو اس بچے سے خود سوال کر لینا. دربار سجتا ہے, سارے علماء کو بلایا جاتا ہے. ان علماء میں سب سے بڑا عالم یحییٰ ابن اکثم مقرر ہوتا ہے کہ وہ امام سے سوال کرے گا اور امام جواب دیں گے. دربار سجتا ہے, سب جمع ہو جاتے ہیں اور امام کا امتحان لیا جاتا ہے. امام سے سوال ہوتا ہے, یحییٰ کو مامون کہتا ہے تو سوال کر. یحییٰ سوال کرتا ہے, اپنے تئیں ایک آسان ترین سوال کرتا ہے, لیکن اس مقام سے اٹھاتا ہے جو مشکل ترین جگہ ہے. فقہ میں کہتے ہیں حج کے مسائل مشکل ترین مسائل, وہاں سے ایک مسئلہ اٹھاتا ہے اور امام کے سامنے پیش کرتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے یہ جواب دیں کہ اگر ایک محرم حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا فقہ میں کیا حکم ہے؟ سوال کر کے خاموش ہوتا ہے. امام جو کہ کم سن ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں, امام پلٹ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھ اپنا سوال مکمل کر. کہتے ہیں میں نے سوال مکمل کر لیا. امام کہتے ہیں تیرا سوال مکمل نہیں ہے. کہتے ہیں اگر مکمل نہیں ہے تو آپ مکمل کر دیں. امام کہتے ہیں کہ دیکھ مجھے یہ بتا, اب اس ایک شق سے 11 شقیں نکالتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنے سوال کو مکمل کر اس طرح سے کہ یہ بتا کہ یہ شخص جس نے شکار کیا ہے وہ ہل میں تھا یا حرم میں تھا. ہل اس جگہ کو کہتے ہیں جو حرم میں شامل نہیں ہوتی. یعنی وہ حرم میں موجود تھا تو اس نے شکار کیا, یا حرم میں موجود نہیں تھا, وہ عالم تھا یا جاہل تھا, وہ اس مسئلے کو جانتا تھا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا, یا اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا. وہ جس نے شکار کیا عمدن شکار کیا یا سہون شکار کیا, وہ جس نے شکار کیا غلام تھا یا آزاد تھا, وہ جس نے شکار کیا بالغ تھا یا نابالغ تھا, اس نے پہلی دفعہ شکار کیا یا اس سے پہلے کئی دفعہ شکار کر چکا تھا, وہ جس کو شکار کیا پرندہ تھا یا پرندہ نہیں تھا, وہ اگر پرندہ تھا تو چھوٹا پرندہ تھا یا بڑا پرندہ تھا, وہ جس نے شکار کیا وہ اپنے شکار پر نادم تھا یا نادم نہیں تھا, اس نے رات میں شکار کیا یا دن میں شکار کیا, اس نے جس نے شکار کیا اس کا احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا. یہ 11 شکیں امام نے نکالی. ان 11 شکوں کو سن کر یحییٰ ابن اکثم پریشان ہو گیا, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. مامون نے اس سے کہا کہ اے یحییٰ, کیا ان شکوں کے تیرے پاس جواب موجود ہیں؟ پریشان ہو جاتا ہے, کہتا ہے میرے پاس جواب موجود نہیں ہے. مامون کہتا ہے امام سے کہ اگر آپ کے پاس جواب موجود ہیں تو بیان کریں. امام ایک ایک کا جواب, جو کہ بہت تفصیلی ہے, اگر میں ابھی بیان کرنا شروع کروں گا کافی وقت لگے گا, اس میں سے چند شکوں کا امام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اس نے ہیل میں شکار کیا, یعنی اگر حرم میں شکار نہیں کیا تو ایک گوسفند کفارہ ہے, اور اگر حرم میں شکار کیا تو دو برابر دو گوسفند کفارہ ہے. اگر اس نے کسی بچے کا, کسی چھوٹے پرندے کا شکار کیا تو ایک برہ یعنی گوسفند کا بچہ کفارہ ہے, اور اگر کسی بڑے پرندے کا شکار کیا تو ایک گوسفند کفارہ ہے. اگر کسی حیوان کا شکار کیا, اور حیوان میں بھی اگر شتر مرغ کا شکار کیا تو ایک شتر کفارہ ہے, اور اگر کسی اور کا, کسی بڑے حیوان کا شکار کیا تو ایک گائے کفارہ ہے. اسی طرح سے امام نے ہر ہر شک کی کئی شکیں نکال کر اور ہر ایک کا جواب دیا. اس کے بعد یحییٰ ابن اکثم سمیت سارے علماء پریشان ہو گئے, اور ان کو یقین ہو گیا کہ اہل بیت کے بچے بھی اسی طرح سے علم رکھتے ہیں جس طرح سے ان کا 40 سال والا علم رکھتا ہے. کیوں؟ یہ کہ اس لیے کہ یہ علم لدنی کے مالک, خدا ان کو علم دیتا ہے. اس کے بعد مامون یحییٰ سے کہتا ہے کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ تجھ سے سوال کر سکے؟ یحییٰ کہتا ہے ہاں سوال کر سکتے ہیں اگر میرے پاس جواب ہوگا. امام اس سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بتا کہ صبح صادق کے وقت ایک شخص ایک عورت پر نگاہ کرتا ہے, وہ نگاہ حرام ہے, لیکن جب سورج طلوع کرتا ہے, جب دن چڑھتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے, جب ظہر کا وقت آتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے, جب عصر کا وقت آتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے, جب سورج غروب کرنے لگتا ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے, لیکن یہی عورت عشاء کے وقت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے, نصف شب میں یہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے, اور صبح کے وقت یہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. بتا یہ عورت کون ہے اور یہ شخص کون؟ یحییٰ ابن اکثم ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں نہیں جواب دے سکتا. مامون مولا کو کہتے ہیں, نوی امام کو کہتے ہیں کہ اگر آپ جواب دے سکیں تو بہت اچھا ہے. امام کہتے ہیں ہاں میں جواب دیتا ہوں. دیکھ یا علی, امام کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے ایک عورت کی طرف نگاہ کی تھی وہ دوسرے کی کنیز تھی, اس کی یہ نگاہ کرنا حرام تھا. وہ شخص جس نے نگاہ کی تھی اس کنیز کو خرید لیتا ہے, اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. بس صبح کے ہون میں یہ کنیز اس کے لیے حلال ہو گئی, ظہر کے وقت اس کنیز کو آزاد کر دیتا ہے, اس کے لیے حرام ہو جاتی, عصر کے وقت اس سے عقد کر لیتا ہے, اس کے لیے حلال ہو جاتی, غروب کے وقت اس پر زہار کا حکم لگاتا ہے. زہار ایک فقہی مسئلہ ہے, یعنی اپنی ماں سے تشبیہ دینا. اس صورت میں اس پر حرام ہو جاتی ہے، عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیتا ہے، حلال ہو جاتی ہے. نصف شب میں اس کو طلاق رجعی دیتا ہے، حرام ہو جاتی ہے. صبح کے وقت اس سے دوبارہ سے رجوع کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. یہ سنتے ہیں پورا دربار پریشان ہو جاتا ہے، اور سب اعتراف کر لیتے ہیں کہ وہ علم جو ان ہستیوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. بس یہ امامت، یہ ولایت علم لدنی کی حامل ہے. چاہے کم سنی میں ان کو امامت ملے یا ایک سن ہونے کے بعد امامت ملے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے پاس علم علم بے نہایت ہوتا ہے، ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. بس عزیزو، امام نویں امام مولود مبارک ہے، اور وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے تو ان سے مانگو. اگر کوئی حاجت دنیا کی ہے تو ان سے طلب کرو. آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. مرو میں موجود ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب نویں امام کا سن 6-7 سال سے زیادہ نہیں ہے، 6-7 سال سے زیادہ نہیں. امام نویں امام مدینہ میں موجود ہیں اور آٹھویں امام مرو میں موجود ہیں. نویں امام کی بذل اور بخشش کی کیفیت یہ ہے کہ آپ سے رجوع اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ کے در پر لوگوں کا اجدہام لگنے لگا. اس اجدہام کی وجہ سے آپ کے خادم آپ کو سامنے والے در سے باہر لے کر نہیں جاتے تھے، پیچھے والے در سے لے کر جاتے. مرو میں آٹھویں امام کو اطلاع ملتی ہے کہ مدینہ میں نویں امام کے ساتھ خادم یہ کر رہے ہیں. امام وہاں سے خط لکھتے ہیں، خط لکھ کر کہتے ہیں، نویں امام کو کہتے ہیں کہ دیکھو پشت در سے نہ جاؤ، دیکھو در باب الکبیر سے باہر جایا کرو، اور اس اجدہام سے نہ گھبراؤ. جو تم سے جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیا کرو. نویں امام اسی در سے باب کبیر سے باہر نکلتے تھے. آٹھویں امام نے اس وقت کے لیے نہیں، آج ہمارے لیے بھی یہ اشارہ فرمایا، دیکھو میرا فرزند مولود مبارک ہے، ایک بابرکت مولود ہے، دیکھو اس سے اپنی حاجتیں طلب کرو. جب جائیں کاظمین تو امام سے اپنی دنیاوی حاجتیں طلب کریں. عزیزو، چھٹے امام نے کہا کہ اگر تمہیں نمک بھی چاہیے تو ہم سے مانگو، ہم سے مانگو. یہ ہستیاں بابرکت ہیں، خاص طور پر نویں امام مولود مبارک ہیں. آٹھویں امام نے اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، ہم سے بھی کہا، دیکھو اگر دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اس مولود مبارک سے طلب کرو. بس ہم نے یہ شبہات آپ کے سامنے بیان کیے اس لیے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. عزیزو، یہ ولایت اور امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے. اکاش کے ہمارے سامنے اس ولایت کے فراز بیان ہو، اس ولایت کی اہمیت بیان ہو، وہ شبہات جو اس ولایت سے متعلق بیان ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے بیان ہو، اور ہم ایمان کی حد پر پہنچیں، ہم اس مقام پر پہنچیں جہاں پر اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو ان ہستیوں کے حوالے کرتے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں کہ ولایت کا صحیح ادراک کر سکیں. اے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ولایت اور امامت کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں. اے خدا، کامل ایمان اس ولایت اور امامت سے متعلق ہمارے دل میں پیدا ہو سکے. اے خدا، ماہ رجب ہے، مبارک مہینہ ہے اور یہ ایام جو کہ ماہ استغفار بھی کہلاتا ہے، استغفار کے ایام کہلاتے ہیں، اے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے تمام گناہوں سے اس مہینے میں استغفار کر سکیں۔ اے خدا ہمارے تمام گناہوں کو اس مہینے میں بخش دے۔ اے خدا اپنے ماہ مبارک رمضان کے لیے ہم سب کو آمادہ اور تیار کر دے۔ اے خدا جو مومنین اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ان سے دور فرما۔ اے خدا یہ بچے جو کہ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان بچوں کو حقیقی معنی میں امامت اور ولایت کی معرفت عنایت فرما۔ اے خدا ان بچوں کو اپنے آخری امام کے ظہور کے لیے زمین سازی کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام کے حامی و مددگار بن سکیں، ان کے ظہور کی زمین سازی کر سکیں، اور جب آپ ظہور کریں تو ہم سب ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ اے خدا ہماری سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اصل میں جو اصل بات ہے کہ اس پر کم بولا جاتا ہے تشریح میں، کیونکہ ہم خود پھنستے ہیں، جا کے ہمیں خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم ولایت تشریح کی بات کریں گے تو شریعت پر ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا۔ یہاں پر اس لیے اس کو کم بیان کیا جاتا ہے، لیکن چاہے ولایت تکوینی ہو یا تشریح ہو، یہ دونوں ولایتیں ان ہستیوں کو حاصل ہیں۔ ہم تابع محض ہیں۔ یہاں بات محبت کی نہیں ہے، شیعت کی ہے۔ بات ولایت کی اور امامت کی جب ہوتی ہے تو اس سے مراد صرف محبت کرنا نہیں ہے، یعنی ان ہستیوں کو ایک مقام حاصل ہے اس لیے ہم ان سے محبت کریں، نہیں۔ جب ہم تشیع کی بات کریں، شیعہ ہونے کی بات، تو شیعہ کا مطلب ہے پیروکار، قدم پر قدم رکھنے والا، ولا یلی یعنی قدم پر قدم رکھنے والا، جیسے جناب سلمان تھے، قدم پر قدم رکھتے تھے۔ اگر ہم قدم پر قدم رکھیں گے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اگر وہ ولایت تکوینی کے حامل تھے، یہ زمین آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب ان کے تابع تھے، تو انہوں نے ہی کہا کہ شریعت یہ ہے، نماز اس طرح سے پڑھنی، نماز اتنی رکعت پڑھنی ہے، اس طرح سے پڑھنی، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے۔ آج میں نے جو بات کی، نویں امام نے وکالت کا سلسلہ شروع کیا، نائبین خاص بنانے شروع کیے اپنے، اور ہر جگہ انہوں نے اپنے نائب کو مقرر کیا۔ اگر انہوں نے نیابت کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج اگر کوئی نائب امام ہے تو وہ ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کے ان فرامین کی روشنی میں ہے۔ آج اگر کوئی مرجعیت ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے غیبت میں مرجع ہونا چاہیے۔ ہم ان کی ولایت تکوینی کو مانیں، اس کا اظہار کریں، اور ولایت تشریح سے انکار کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اگر ماننا ہے، اگر واقعی ہم شیعہ ہیں، تو ہمیں ان دونوں ولایتوں کو کاملاً ماننا ہوگا، تو ہم شیعہ قرار پائیں۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس پر کم بولا جاتا ہے، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی، کیونکہ ہم پھنستے ہیں، اس لیے ہم کم بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کریں گے، وہ شریعت کو نافذ کریں گے، عدل و انصاف کا قیام بھی کریں گے اور شریعت بھی نافذ کریں گے۔ یعنی اگر زکوٰۃ لینا ہوگا تو آپ سے لیں گے، خمس لینا ہوگا تو لیں گے، وہاں پر واجب ہے نہیں ہوگی، آپ کو دینا ہے، آپ کو دینا ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو سزا بھی ہوگی۔ تو اگر ان کی حکومت آ گئی، اور ان کی حکومت ہوئی، تو آپ کو احکامات پر کاملاً عمل کرنا ہوگا۔